بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سنیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا. اس کے بعد پروگرام آئین صحافت اور دریچ، اس کے بعد دریچہ. تو سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان میں حکومت اپوزیشن محاذ آرائی، حکومت کو عمران کی الیکشن کے اعلان کے لیے 6 روز کی مہلت. پارلیمنٹ نے پچھلی حکومت کے پاس کردہ انتخابی ترامیم کو منسوخ کر دیا. جے کے ایل ایف کے رہنما یاسین ملک کی سزا کے خلاف ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں دوسرے روز بھی حالات کشیدہ. کاروباری مراکز، دکانیں بند، ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام ایرانی مندوب کا خط، ایرانی فوجی عہدیدار اور سائنسدانوں کے قتل پر عالمی اداروں سے خاموشی توڑنے اور دہشت گردوں کی مذمت کرنے کا مطالبہ. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. پاکستان کی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے دارالحکومت اسلام آباد میں دھرنا ختم کر دیا ہے. تاہم حکومت کو انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے 6 روز کی مہلت دی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق دارالحکومت اسلام آباد میں جناح ایونیو پر اپنی پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر حکومت نے 6 روز میں نئے انتخابات کا فیصلہ نہ کیا تو بقول ان کے ساری قوم کو لے کر واپس اسلام آباد آؤں گا. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے جتھے کے سربراہ عمران خان کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی اور انتخابات کب کرانے ہیں اس کا فیصلہ ایوان کرے گا. انہوں نے حکومت پر سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے احتجاجی تحریک کو ناکام بنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ایسی کون سی جمہوریت ہے جہاں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی اور مظاہرین کو آنسو گیس کی شیلنگ، پولیس کے چھاپوں اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عمران خان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھنے کے لیے آئے تھے، تاہم بقول ان کے 24 گھنٹے کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت ملک کو انتشار کی جانب لے جانا چاہتی ہے. واضح رہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے موقع پر اسلام آباد اور اس کے اطراف میں صورتحال کشیدہ ہو گئی تھی اور کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی تھیں. حکام نے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے دارالحکومت اسلام آباد میں فوج کو طلب کر لیا تھا اور اہم عمارتوں کی سیکورٹی سخت کر دی تھی. پاکستان کی پارلیمنٹ نے عمران خان دور میں بنائے گئے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس بل کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دیے جانے سے متعلق گزشتہ حکومت کی ترامیم ختم کر دی گئیں۔ پاکستان کے وزیر قانون نے کہا کہ ای وی ایم مشین پر الیکشن کمیشن میں بہت سے اعتراض اٹھائے گئے ہیں، بہت کم فرق سے اس بل کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا۔ یہ بل سینٹ میں آیا تو اس کو کمیٹی میں بھیجا گیا، ہم نے اس کے اوپر بہت سے اجلاس کیے۔ واضح رہے کہ نومبر 2021 کو پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات 2017 کا بل منظور کیا گیا تھا، تاہم اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ بل کی منظوری کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کے ارکان اسمبلی ایوان سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے۔ نئی دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور جے کے ایل ایف کے سربراہ محمد یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد پوری وادی کے حالات سخت کشیدہ ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور جے کے ایل ایف کے سربراہ محمد یاسین ملک کو نئی دہلی کی عدالت کی جانب سے عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد آج دوسرے روز بھی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے از خود کاروبار کی مراکز اور دکانیں بند رکھیں۔ خاص طور سے جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں ٹریفک بھی متاثر رہا۔ ایسی حالت میں ہے کہ حکام نے وادی کے تمام علاقوں میں سیکورٹی کے کڑے انتظامات کیے ہیں اور سری نگر کے اس علاقے کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے کہ جہاں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور جے کے ایل ایف کے سربراہ یاسین ملک کا گھر واقع ہے۔ سیکورٹی اہلکاروں میں پولیس کے جوانوں کے علاوہ فوج کے جوانوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ کیے جانے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جن کے خلاف سخت قوانین کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق نے جمعرات کو کافی دن کے بعد ایک بیان دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ نئی دہلی کی عدالت کی جانب سے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہنما اور جے کے ایل ایف کے سربراہ یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کا فیصلہ ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سن 1994 کے بعد محمد یاسین ملک نے پرامن جدوجہد کا آغاز کیا تھا اور ان کی پرامن جدوجہد جاری تھی، اور وہ سیاسی طریقے سے ہی مسئلہ کشمیر کو حل کیے جانے کی کوشش کی حمایت کر رہے تھے۔ ہندوستان کی حکومت نے ضرورت مند ملکوں کو گندم کی برآمدات کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر صنعت و تجارت پیوش گوئل نے جمعرات کے دن کہا کہ ان کے ملک کی حکومت اپنے دوست اور ضرورت مند ملکوں کو گندم برآمد کیے جانے کی اجازت دے گی، تاہم نجی طور پر برآمدات پر پابندی جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے عالمی اقتصادی فورم ڈاوس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی گندم کی برآمدات عالمی تجارت کے 1% حصے سے بھی کم ہے، اس لیے برآمدات کے ہمارے قوانین سے عالمی منڈیوں پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ ہندوستان نے حال ہی میں بڑھتی ہوئے افراط زر اور غذائی اشیاء کی قلت سے پیدا ہونے والی تشویش کی بنا پر گندم کی برآمدات پر پابندی لگانے کا اعلان کیا تھا۔ داعش دہشت گرد گروہ نے شہر مزار شریف میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغانستان کے صوبہ بلخ کے پولیس ترجمان آصف وزیری نے کہا ہے کہ بدھ کو شہر مزار شریف میں ہونے والے 3 بم دھماکوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ ان بم دھماکوں میں 10 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے ہیں۔ ان دھماکوں کے کچھ گھنٹوں بعد داعش دہشت گرد گروہ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ ان 3 بم دھماکوں کے ذمہ دار داعش کے افراد ہیں۔ دریاسنا گزشتہ شب شہر کابل کی ایک مسجد میں ایک بم کا دھماکہ ہوا، جس میں کم سے کم 2 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ اب تک اس دہشت گردانہ دھماکے کی ذمہ داری کسی شخص یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ 1 مہینے پہلے بھی شہر مزار شریف میں 2 مسافر بسوں کو دہشت گردانہ دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اس ادارے کے سربراہ کے نام خط میں مدافع حرم شہید جنرل حسن سیاد خدائی کے قتل کی سخت مذمت کی ہے۔ تہران میں اتوار کو انقلاب دشمن اور عالمی سامراج سے وابستہ عناصر نے مدافع حرم جنرل حسن سیاد خدائی کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کے نام خط میں کہا ہے کہ یہ خط 22 مئی 2022 کو داعش کے خلاف برسر پیکار اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے ایک رکن شہید سیاد خدائی کے بزدلانہ قتل کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ اس خط میں آیا ہے کہ موجودہ ثبوت و شواہد سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کاروائی ان حکومتوں کی جانب سے انجام دی گئی ہے جن کی خارجہ پالیسی میں اپنے ناجائز اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے ایرانی سائنسدانوں اور بے گناہ شہریوں کے خلاف منظم دہشت گردی کا تسلسل ایک اصلی ہتھکنڈے کے طور پر شامل ہے۔ مجید تخت روانچی نے اپنے خط میں کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی اور بلا شبہ علاقائی و بین الاقوامی امن و سیکورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے جس کا نتیجہ اس کے حامیوں اور ذمہ داریوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کی حکومتی دہشت گردی کا تسلسل قانون کی حکمرانی کے لیے ایک چیلنج اور عالمی برادری کی بڑھتی ہوئی تشویش کا باعث ہے، اور اس بنا پر اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات اور لاقانونیت پر خاموشی قاتلوں اور اس کا حکم دینے والوں کو بین الاقوامی قوانین کے منافی اور پست اقدامات کو جاری رکھنے کی غلط روش کی ترغیب دلائے گی۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم اور روس کے نائب وزیر اعظم کی شرکت سے تہران میں بدھ کو ایران اور روس کا مشترکہ تجارتی اجلاس تشکیل پایا۔ تشکیل پانے والے ایران اور روس کے مشترکہ تجارتی اجلاس میں دونوں ملکوں کے حکام نے دو طرفہ تجارتی تعلقات، خاص طور سے تیل اور گیس کے شعبے میں تعلقات و تعاون کی تقویت پر تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کی سطح کو سالانہ 40 ارب ڈالر تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ کہ تمام شعبوں میں تعلقات و تعاون کی توسیع سے عائد کی جانے والی تمام پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے کی توانائی پائی جاتی ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نواک نے بھی کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران روس کا ایک قابل اعتماد اور دیرینہ تجارتی اور اقتصادی شریک ملک ہے، اور دونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات نہایت خوشگوار ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے کہا کہ شام کے ایک بڑے حصے پر امریکی قبضہ اس ملک میں قیام امن میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے واسیلی نبنزیا نے اعلان کیا ہے کہ شام نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور جو چیز وہاں قیام امن میں حائل ہے وہ اس ملک کے ایک بڑے علاقے پر امریکی فوجیوں کا قبضہ ہے۔ نبنزیا نے واشنگٹن پر شام کے عوام کے زرعی اور قدرتی ذخائر لوٹنے کا الزام لگایا ہے، اور کہا ہے کہ امریکہ شام کے غلات اور تیل کی غیر قانونی تجارت کو بڑھا رہا ہے اور اسے اس ملک کی سرحدوں سے باہر اسمگل کر رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش میں ابھی آپ نے خبریں سنی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اور آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ تو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی غلام عباس حیدری۔ تو غلام عباس حیدری صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔
مہربانی۔
تو غلام عباس حیدری صاحب، پاکستان کی سیاسی صورتحال جو اس وقت ہے، اس کا جائزہ آپ کس کس طرح پیش کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشم، دیکھیں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ ایک عجیب طریقے سے بدلی ہے. کل جب عمران خان نے پشاور سے لانگ مارچ کا جو انہوں نے آغاز کیا، یعنی جسے اسے انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا تھا، اور جب ان کا قافلہ اسلام آباد کے قریب پہنچا تھا یعنی کاروان، تو اس وقت کچھ اس قسم کی خبریں نشر ہو رہی تھیں کہ حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کی ڈیل ہو گئی ہے، اور یہ طے پایا تھا کہ اسلام آباد پہنچ کر وہ دھرنا نہیں دیں گے بلکہ جلسہ کر کے چلے جائیں گے. تاہم عمران خان نے اس کی تردید کی، کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم وہاں دھرنا دیں گے. اور اسی طرح جو پاکستان کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تھی مریم اورنگزیب، انہوں نے بھی ڈیل کی جو ہے تردید کر دی، کہا کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوئے. لیکن آدھی رات کو یعنی صبح سویرے جب عمران خان کا قافلہ اسلام آباد میں داخل ہوا اور عمران خان نے وہاں پہ تقریر کی، اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہے دھرنا نہیں دیں گے اور یہیں پر جو ہے ہم اپنے احتجاج ختم کریں گے. جس کے بعد یہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں اس میں جو ہے وہ شدت آ گئی، اور سب نے کہا کہ ڈیل ہوئی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان. لیکن آج جب قومی اسمبلی اور اس طرح سینیٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوا، اس میں جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، انہوں نے کہا کہ ہم جو پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو پارلیمنٹ ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ انتخابات کب کرانے ہوں گے. لیکن عمران خان نے کل اپنی تقریر میں واضح طور پر کہا تھا کہ صرف ہم 6 دن کی جو ہے حکومت کو مہلت دیں گے کہ وہ جون کے مہینے میں یعنی 6 دن کے اندر اندر انتخابات کا اعلان کریں. اگر حکومت نے انتخابات کا اعلان نہ کیا تو پھر ہم ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے اور 20 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا کریں گے اسلام آباد میں، اور حکومت کو پریشرائز کرانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال پاکستان میں بنی ہے، تاہم کراچی میں جو دھرنا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اسلام آباد میں سے بھی لوگ واپس چلے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ بھی آج سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ جتنی بھی درخواستیں تھیں عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے سب نمٹا دی، اور ہائی کورٹ نے جتنے بھی جو تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما گرفتار ہوئے تھے ان کی فوری رہائی کا حکم بھی دیا. اور اسی طریقے سے جو ہے کل جس طریقے سے جو حالات تھے، جو جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ تھا، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے جو کارکنان زخمی ہوئے تھے، جس طریقے سے شیلنگ ہو رہی تھی، لیکن آج بالکل جو ہے صورتحال اس کے برعکس ہوئی اور حالات بالکل جو ہے وہ صحیح ہو گئے، کنٹرول میں ہیں. جی
جی، بہت شکریہ جناب غلام عباس حیدری صاحب. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے، شکر خدا ہے لب پر میرے. نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے. شکر خدا ہے لب پر میرے. عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، عرش کا ہے وہ دل ہم پایا، اس پہ ان کے کرم کی سنا کے جس میں ڈیرے شکر خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے شہر مدینے جاؤں آؤں شہر مدینے جاؤں آؤں چین نہ شکرے خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکرے خدا ہے لب پر میرے عرش سے نور خدا جب اترا عرش سے نور خدا جب اترا دنیا نے یہ منظر دیکھا آئے اجالے بھاگے اندھیرے شکر خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے ان کے غلام کے غلام کی شان تو دیکھو ان کی نسبت کو تو سمجھو خادم ان کے شیر بگھیرے شکر خدا ہے لب پر میرے نام نبی ہے شام سویرے شکر خدا ہے لب پر میرے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھرو کے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 5 خرداد 24 شوال اور 26 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس شوال سن 211 ہجری قمری کو معروف محدث عبد الرزاق صنعانی نے 85 برس کی عمر میں یمن میں وفات پائی. وہ ایک متقی و پرہیزگار انسان تھے اور اس دور کے بہت سے علماء نے ان سے کسب فیض کیا. عبد الرزاق صنعانی کی عمر کے آخری حصے میں بینائی جاتی رہی تھی. ان کا شمار معروف حافظان قرآن میں ہوتا تھا. ان کی اہم تحریروں میں تفسیر قرآن کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. جس کا ایک قلمی نسخہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ چوبیس شوال سن 749 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ محدث مفسر اور مصنف ابن لبان کا انتقال ہوا۔ وہ 679 ہجری قمری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور بچپن اپنے وطن میں ہی گزارا، جس کے بعد انہوں نے بڑے علماء کے پاس فقہ، اصول فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ انہیں شعر کہنے میں بھی خاص مہارت حاصل تھی۔ ابن لبان درس و تدریس کے ذریعے واعظ و نصیحت بھی کرتے تھے۔ ان کی صرف ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہے، اور جس میں قرآن کریم میں محکم و متشابہ آیات پر تحقیق کی گئی ہے۔ چھبیس مئی سن 1880 عیسوی کو فرانسیسی ڈاکٹر الفونس لاوران نے ملیریا کی بیماری کی وجہ کا پتہ لگایا۔ الفونس لاوران ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے اور ان کو الجزائر بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے ملیریا کی بیماری کے بارے میں، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں ہر سال بہت سے انسان موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، تحقیقات کرنے کا مناسب موقع سمجھا، اور بالآخر 26 مئی سن 1880 کو ملیریا بیماری کی وجہ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس بیماری کا پتہ لگا کر ملیریا کی روک تھام کی راہ ہموار کی۔ قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر لاوران کو 1907 میں طبی تحقیقات انجام دینے پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ چھبیس مئی سن 1928 عیسوی کو ہندوستان نے اولمپک میں پہلا طلائی تمغہ حاصل کیا۔ یہ طلائی تمغہ ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے حاصل کیا تھا۔ اولمپک کھیلوں میں ہاکی کا کھیل پہلی مرتبہ 1908 عیسوی میں لندن اولمپک میں شامل کیا گیا۔ 1912 میں اس کھیل کو شامل نہیں کیا گیا۔ 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے باعث اولمپک کھیل نہیں ہو سکے۔ 1920 میں ہاکی کو ایک بار پھر اولمپک کھیلوں میں شامل کیا گیا، مگر 1924 کے اولمپک میں اس کھیل کو دوبارہ حذف کر دیا گیا۔ اس دوران پیرس میں فیڈریشن انٹرنیشنل دی ہاکی کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد ہاکی کو مستقل بنیادوں پر اولمپک کھیلوں میں شامل کر لیا گیا۔ 1928 میں ہالینڈ میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان ملک ہالینڈ کو 3-0 سے ہرا کر اولمپک میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ چھبیس مئی سن 1981 عیسوی کو خلیج فارس تعاون کونسل کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ اس کونسل میں خلیج فارس کے 6 ساحلی ممالک سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور عمان شامل ہیں۔ اس کونسل کی تشکیل کا ظاہری مقصد رکن ممالک کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور فوجی تعاون اور بیرونی خطرات کے مقابلے میں ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر اس کی تشکیل کی بنیادی وجہ ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات نیز اس خطے میں سامراجی اہداف کا تحفظ کرنا تھا۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک خلیج فارس تعاون کونسل نے نہ عربوں کے مفاد میں کوئی قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی امت مسلمہ کے مفاد میں آج تک کوئی کام کر سکی ہے، بلکہ خلیج فارس کے علاقے میں اغیار کی موجودگی اسی تنظیم کا ایک کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ 5 خرداد سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے معروف ماہر نفسیات محقق اور مصنف ڈاکٹر علی اکبر سیاسی نے 96 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فرانس چلے گئے اور 1309 ہجری شمسی میں پیرس کی سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے۔ ڈاکٹر علی اکبر سیاسی مختصر عرصے کے لیے وزیر خارجہ اور وزیر ثقافت کے عہدے پر بھی تعینات رہے۔ انہوں نے 1321 سے 1333 ہجری شمسی تک تہران یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اس دوران انہوں نے تعلیمی اور تربیتی میدان میں کافی اہم اور مفید کام کیے۔ اقوام متحدہ کے منشور کی تدوین اور منظوری، نیس یونیسکو کی بنیاد رکھے جانے میں ڈاکٹر علی اکبر سیاسی نے ایران کی نمائندگی کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیک میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد کی 15 آیت کی تلاوت سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔
اس جنت کی صفت جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں کسی طرح کی بو نہیں ہے، اور کچھ نہریں دودھ کی بھی ہیں جن کا مزہ بدلتا ہی نہیں ہے، اور کچھ نہریں شراب کی بھی ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، اور کچھ نہریں صاف و شفاف شہد کی ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہیں، اور پروردگار عالم کی طرف سے مغفرت بھی ہے، تو کیا یہ متقی افراد ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی؟
سامعین، گزشتہ آیتوں میں مومنین اور کفار کی عاقبت کے بارے میں موازنہ کیا گیا تھا، اور اب یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے جنت اور جہنم میں واقع مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دو مقامات کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ دنیا میں انسان کی جسمانی خصوصیات میں سے ایک کے جو آخرت میں بھی موجود رہیں گی پیاس کا ہونا ہے، جس کے خاتمے کے لیے صحیح و سالم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد احدیت ہوتا ہے کہ اس تشنگی کے برطرف ہونے کے لیے پروردگار عالم نے جنت میں بے شمار انواع و اقسام کی پینے والی چیزیں فراہم کی ہیں، جیسے پانی، دودھ، شراب اور شہد کے شربت وغیرہ، لیکن اہل دوزخ کو کھولتے ہوئے پانی کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، اور چونکہ وہ لوگ آگ کے درمیان ہیں وہ زیادہ تر ٹھنڈے پانی کے محتاج ہوں گے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی تمام زینتیں اور لذتیں تم سب کو گناہوں کی طرف نہ موڑ دیں، کیونکہ پروردگار عالم نے اہم ترین کامیابیوں اور لذتوں کو آخرت میں مومنین کے لیے فراہم کر رکھا ہے۔ جو لوگ آخرت میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرنے کے فراق میں رہتے ہیں، وہ لوگ غیر شرعی کامیابیوں اور بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی لذتوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ آخرت کی دائمی لذتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی خاص رحمت و مغفرت مادی اور جسمانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اہل بہشت کی روح و جان کو سکون و اطمینان بخشیں گی۔ اہل بہشت انواع و اقسام کی پینے والی اشیاء کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی کھانے کی چیزوں اور پھلوں سے بھی بہرہ مند ہوں گے۔ جنت کی نعمتیں ہر طرح کی آفات ارضی اور نقص سے محفوظ ہوں گی اور کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 16 آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔
اور ان میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے۔
سامعین، یہ آیت کریمہ ایسے سست ایمان اور مریض دل والے گروہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو بظاہر اسلامی معاشرے میں زندگی تو بسر کر رہے تھے، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام گوہربار اور وحی الہی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ خداوند عالم کے کلام کو پیغمبر اسلام کی زبان اقدس سے سنتے تو تھے، لیکن کہتے تھے کہ ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اسی لیے درک بھی نہیں کر پاتے، لیکن جب آگاہ ہو بصیر مومن کے پاس پہنچتے ہیں تو مسخ خیز انداز میں کہتے ہیں، کیا تم پیغمبر کی باتوں کو سمجھتے اور درک کر پاتے ہو، حالانکہ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا۔
سامعین، یہ آیت کریمہ بےہودہ اور بدبخت گروہ کے رفتار و گفتار کے بارے میں فرماتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام واضح و روشن ہے، لیکن چونکہ تم لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے تگ و دو میں رہتے ہو اور حق کی پیروی سے روگردانی کیا ہے، لہذا حقائق کو درک کرنے سے عاجز و ناتواں ہو گئے ہو، یعنی تمہاری مشکلات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نہیں ہے بلکہ خود تمہاری طرف سے ہے، کیونکہ تم نے حق کو قبول نہیں کیا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خواہشات نفسانی اور غیر مشروع نفسانی خواہشات کی پیروی انسان سے حق و باطل کی تشخیص کو سلب کر لیتی ہے اور اسے حقائق کے درک کرنے سے روک دیتی ہے۔
معاشرے میں رہنے والے دل کے بیماروں سے ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ جو حقانیت وحی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو مشکوک اور لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، خداوند عالم کے کلام کو صرف سننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا سمجھنا، اس کی تعلیمات اور احکام کا درک کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی لازم و ضروری ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے کانوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سنا ہے لیکن چونکہ اپنی خواہشات نفسانی کے درپے تھے لہذا حق کو قبول کرنے سے دوری اختیار کی۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 17ویں آیت کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم،
اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی ہے خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقویٰ عنایت فرما دیا۔ کور دل افراد کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو ٹھکرا دیا اور آپ کی حقانیت میں شک کیا، کے مقابلے میں قرآن کریم نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی پیغمبروں کی پہلی ہی مرتبہ میں ہدایت کو قبول کرے گا خداوند عالم اسے دو گراں بہا نعمتیں عطا کرے گا۔ ایک زندگی میں پیش آنے والی مشکلات میں ہدایت اور دوسرے روحانی سلامتی اور طہارت عطا کرے گا۔
سامعین، فطری سی بات ہے کہ انسان سے ہمیشہ خطا و نسیان کا ارتکاب ممکن ہے اور انسان کے لیے مختلف موضوعات جیسے معیشت، سماجیات، ثقافت اور گھریلو امور میں صحیح راستے کی تشخیص دینا آسان کام نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی پوری زندگی میں ہر موڑ پر ہدایت الہی کا محتاج ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر انسان الہی ہدایات اولیہ کو قبول کرے گا تو خداوند عالم اس کی زندگی کے امور میں صحیح راہ کی تشخیص میں مدد کرے گا۔ البتہ اس ہدایت کے ساتھ ساتھ اندرونی طہارت و پاکیزگی کا ہونا بھی لازم ہے تاکہ انسان کینہ، حسد، بخل اور تمام برے اخلاق و صفات کے اثرات کو قبول نہ کر سکے اور حق کی راہ سے منحرف بھی نہ ہو سکے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہدایت کے قبول کرنے سے خداوند عالم کی طرف سے ملنے والی ہدایت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہدایت کے قبول کرنے سے انسان کے وجود میں مزید رشد و ترقی کے قبول کرنے کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ قلبی طہارت اور حقیقی عرفان صرف اور صرف ہدایت الہی کے راستوں ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں، نہ کہ انسانی مکاتب کے راستوں سے جیسے بدھیزم اور ہندوازم وغیرہ۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا شامل خود بنت نبی خاتون جنا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دعا ماں
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت عزیز سامعین السلام علیکم پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے اپنے میزبان ہاشم علی کا ایک بار پھر سلام قبول فرمائیں تو سامعین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام میں کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو آئیے آج کے پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر روزنامہ ایران پابندیوں کو بے اثر بنانا انہیں ختم کرنے سے زیادہ اہم ہے صدر رئیسی روزنامہ جوان پارلیمنٹ کے ارکان کی سالانہ ووٹنگ میں قالیباف تیسری بار اسپیکر کے عہدے پر فائز اور رائے علیوم مسجد الاقصی کو ذرہ برابر نقصان پہنچا تو یہ علاقے کے لیے دھماکہ خیز ثابت ہوگا سید حسن نصر اللہ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل تہران ٹائمز ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے رہبر انقلاب اسلامی سے ارکان پارلیمنٹ نے ملاقات کی تہران ٹائمز اس بارے میں لکھتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کے دوران آزادی خرم شہر کی 40ویں سالگرہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ خرم شہر کو آزاد کرانے سے مشکل حالات پر غلبہ کرنے کے لیے ایک اصول بن گیا ہے آپ نے سخت حالات سے گزرنے کے لیے ابتدائی قدم خدا پر بھروسہ کرنا ارادہ کرنا طویل المدت وسعت نظر اور مستحکم فیصلہ کرنا اہم قرار دیا آپ نے مزید فرمایا کہ خرم شہر کی آزادی نے ایک کڑوی صورتحال کو مٹھاس میں تبدیل کر دیا قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے فرمایا کہ جہاد ایثار مستحکم ارادے اور تخلیقی صلاحیتیں باعث بنی کہ ایرانی قوم محفوظ ہو جائے آپ نے ان تمام فضیلتوں کی اصل وجہ کو ان کا اخلاص اور خدا پر توکل قرار دیا آپ نے موجودہ حالات میں ایران جیسے وسیع آبادی والے اور متنوع ملک چلانے کو ایک مشکل کام قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ موجودہ حالات میں دنیا کے تمام سربراہوں کو اپنے ملک کا انتظام سنبھالنے میں پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اور ایسے موقع پر پارلیمنٹ صحیح بر وقت اور مؤثر فیصلے کر کے ملک کو صحیح راستے پر گامزن کر سکتی ہے۔ روزنامہ گارڈین، امریکہ خود کو مارے ڈال رہا ہے، ٹیکساس میں قتل عام کے واقعے پر عالمی رد عمل۔ اس سلسلے میں روزنامہ گارڈین لکھتا ہے کہ دنیا بھر کے سیاست دانوں نے امریکہ میں اسکول میں شوٹنگ اور 19 بچوں کے قتل عام پر صرف مذمتی پیغامات پر اکتفا کیا، لیکن میڈیا نے امریکہ کے حالات پر سخت تنقید کی۔ لومون اخبار نے لکھا ہے کہ اگر امریکہ کے تعلیمی نظام کو کسی چیز میں منفرد قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ ہے اسکولوں کو شوٹنگ رینج بنانا، جہاں پر خون کے دھبے جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ لومون کے مضمون نگار نے لکھا ہے کہ امریکہ خود ہی کو مارے ڈال رہا ہے، دوسری ترمیم کے بہانے ہر طرح کی تنقید کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ اخبار کے مطابق سن 2021 میں امریکی شہریوں نے 2 کروڑ سے زیادہ گنوں کی خریداری کی، جو اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، عمران خان اسلام آباد پہنچ گئے۔ روزنامہ ڈان، ایندھن اور توانائی پر سے فوری طور پر رعایت کو ہٹایا جائے۔ پاکستان کو قرض دینے کے لیے آئی ایم ایف کی شرط۔ اور قومی آواز، گیان واپی مسجد سول کورٹ نے نئی عرضی پر کی سماعت، معاملہ فاسٹ ٹریک کورٹ منتقل، سماعت 30 مئی کو۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، پی ٹی آئی کے حکومت اداروں سے رابطے، کون کون شامل رہا، تفصیلات آ گئیں۔ روزنامہ جنگ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حکومت اور اداروں سے رابطوں کے دوران کون کس سے رابطے میں رہا اور کس نے کس سے ملاقاتیں کی، مزید تفصیل سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے رابطہ کرنے والوں میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، سابق وزراء شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور پرویز خٹک شامل تھے۔ حکومتی اتحاد کی طرف سے وفاقی وزراء احسن اقبال، سردار ایاز صادق، اسد محمود، فیصل سبزواری اور نون لیگی رہنما ملک احمد خان شامل تھے۔ ملک احمد خان نے ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ شاہ محمود قریشی ملاقات میں کچھ بات کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ کشمیر عظمیٰ، پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ کشمیر عظمیٰ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ این آئی اے جج پروین سنگھ نے یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق آئی پی سی 121 میں 20 سال اور آئی پی سی 120 میں 10 سال کی سزا، جبکہ یو اے پی اے معاملے میں 5 سال کی سزا ملی ہے۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ آنے سے قبل یاسین ملک کو کورٹ میں پیش کیا گیا اور اس کی صحت کے پیش نظر بیٹھنے کے لیے کرسی فراہم کی گئی۔ اس دوران کورٹ روم کے باہر سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے نے ملک کو سزائے موت دینے کی درخواست کی تھی۔ قبل ازیں ملک کو سخت سیکورٹی کے درمیان پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ فارس نیوز، کابل کی ایک مسجد میں دھماکہ، 6 شہید، کم از کم 10 زخمی۔ مہر نیوز ایجنسی، روس کی 5 ارب ڈالر کی کریڈٹ لائن کے ایک حصے پر کام شروع، وزیر پیٹرولیم جواد اوجی۔ اور تسنیم نیوز، مقبوضہ سرزمینوں میں مسلسل حادثات، حیفا بندرگاہ کی پیٹرو کیمیکل تنصیبات میں دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے۔
دریچے، سامعین، ہفتوار پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے افسوسناک واقعے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، حالیہ برسوں اور دہائیوں میں ہم نے بعض اوقات اسلامی مقدسات کی توہین کا مشاہدہ کیا ہے۔ اب جبکہ انسان اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ مہذب سمجھتا ہے، یہ حماقت اور بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ جمعرات کو انتہا پسند اور اسلام مخالف سخت گیر گروپ کے سرغنہ راسموس پالوڈان اور ان کے گروپ کے دیگر ارکان نے سویڈن کے ایک شہر میں لائسنس یافتہ ریلی کے دوران قرآن پاک کو نظر آتش کیا۔ سویڈن کے اسلام مخالف گروپ کی جانب سے قرآن پاک کو جلانے کے منصوبے کے بعد کئی شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ اس کے بعد سے سویڈن کے مختلف شہر جہاں پالوڈان گروپ کی اگلی ریلیاں منعقد ہونے والی تھیں، مسلمانوں کے احتجاجی مظاہروں میں تبدیل ہو گئیں، جس سے دنیا کے مختلف حصوں، بالخصوص اسلامی ممالک میں، مسلمانوں کے غم و غصے اور نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ قرآن کیوں جلانا چاہتے ہیں؟ جن لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن وحی الہی کا کلام ہے اور ایک ابدی معجزہ ہے جو انسانیت کے اعلیٰ ترین اصولوں اور پاکیزہ زندگی کے اصول کے ساتھ پیغمبر اسلام پر نازل ہوا۔ قرآن کا مقصد ایمان کی نشوونما اور انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی اور اسے خوبصورت ترین اخلاقی اوصاف سے آراستہ کرنا ہے۔ دنیا میں اسلام کی صدیوں سے موجودگی پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم سائنسی اعتبار سے منطق اور تعمیری تصورات کے ساتھ ساتھ اخلاقی رہنما اصول اور انسان کی عملی زندگی کا سب سے مکمل دستور ہے۔ قرآن میں انسان کی ایک جامع تعریف، نظام تخلیق اور کائنات کے مظاہر کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ قرآن حکومت کے اصول اور طرز حکمرانی بتاتا ہے، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کیسے انصاف اور آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ بالآخر قرآن جسم اور روح پر توجہ دے کر انسانی ترقی کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ قرآن کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں بہت سے علم اور سچائیاں حاصل کر سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور انسانوں کی مثال زمین اور بارش کی ہے۔ جب زمین مردہ اور خشک تھی، اچانک اللہ تعالیٰ نے اس پر بارش برسائی اور زمین اس بارش کے قطروں کو جذب کرتی ہے، پھر مسلادھار بارشیں ہوتی ہیں اور زمین پھر نئے روپ میں سامنے آتی ہے اور اس پر اجناس اگتی ہیں۔ پھر وادیوں سے نہریں ایک قطار میں بہتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ زمین اپنے اصلی روپ میں نظر آتی ہے اور اس میں پودے اگتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، اور خدا کے حکم سے زمین پر مختلف اقسام کی اجناس اگتی ہیں، اور یہ اجناس زمین کی خوبصورتی اور انسانوں اور جانوروں کی خوراک بن کر سامنے آتی ہیں۔ قرآن لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے جو اسے قبول کرتے ہیں۔ قرآن کی آواز کائنات میں خدا کی آواز ہے جو بیداری، آزادی، انصاف، نیکی اور اخلاقیات کی دعوت دیتی ہے۔ غور و فکر کرنا قرآنی پیغامات کا سرآغاز ہے۔ قرآن ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو عقل اور منطق کی تلاش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو عقل اور منطق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مخالفین سے منطقی طور پر نمٹنا اس عظیم کتاب کا واضح نعرہ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اچھے طریقے سے۔ قرآن مجید کی آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عزت دی ہے، اور تمام انسان قابل احترام ہیں، لہذا ان کی اور ان کے عقائد کی توہین مذہبی طور پر جائز نہیں ہے، اور یہ عقلی طور پر بھی قابل مذمت ہے۔ قرآن میں کسی کو بھی غیر مسلموں کی توہین کا حق نہیں ہے، اور قرآن ہدایت کا واحد راستہ یہ سمجھتا ہے کہ حسن سلوک اور زبان کے ساتھ دعوت دی جائے، نہ کہ تذلیل، توہین اور تمسخر کے ذریعے۔ قرآن کی منطق میں جہاں بھی انسانوں کا ایک گروہ عبادت، راز و نیاز میں مصروف ہوا، اس کا احترام کیا جانا چاہیے، چاہے یہ عبادت مسجد میں ہو رہی ہو، چاہے خانقاہ اور چرچ میں۔ اسلام مسلمانوں کو مشرکوں کے مذہب کی توہین کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ کسی کو بھی دوسروں کے معبودوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دوسروں کے مقدسات کی توہین اسلام کے مقدسات کی توہین کا باعث بن سکتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی توہین نہ کرو، ورنہ وہ بھی نادانی سے خدا کی توہین کرنے لگیں گے۔ یورپ اور امریکہ میں اس قسم کے واقعات کی تکرار نے منصفانہ سوچ رکھنے والوں کو فکر مند کر دیا ہے۔ اب یہ ایک سنگین سوال ہے کہ وقتاً فوقتاً کچھ لوگ اپنے اندھے تعصب سے، آزادانہ اور دیدہ دلیری سے ایسی کتاب کی توہین کیوں کرتے ہیں جو منطق کی دعوت دیتی ہے، علمی جدوجہد کی دعوت دیتی ہے؟ ایسی کتاب کے ساتھ یہ توہین آمیز رویہ آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس الہی آسمانی کتاب کی توہین کرنے والے کے ساتھ سنجیدگی سے نمٹا جائے۔ کیا قرآن کو جلانا اور اس کی توہین کرنا بے عقلی کی علامت کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یورپ اور امریکہ میں اس قسم کے واقعات کی تکرار نے منصفانہ سوچ رکھنے والوں کو فکر مند کر دیا ہے کہ مغرب اب کس طرف جا رہا ہے؟ کیا اسلام کا پھیلاؤ، جو امن اور بقائے باہمی کا مطالبہ کرتا ہے، اس قدر خوفناک ہے کہ تسلط پسند اس قدر بزدلانہ انداز میں اسلام کے اخلاق اور روحانی اقدار پر حملہ آور ہیں اور اپنی اسلام دشمن پالیسیوں پر گامزن ہیں؟ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ موجودہ دور میں یہ عظیم آسمانی دین تیزی سے پھیل رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے، اور اہل مغرب سمیت دنیا کے مختلف اقوام اسلام کی تیز رفتار پیش رفت کو منطقی دلائل کے ساتھ روکنے سے قاصر ہے، اور تشدد اور دشنام کے ذریعے اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان غیر معقول اور انتقامی رویوں نے ایک طرف اسلامی بیداری میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور آج عالم اسلام میں ایک پختہ اور منطق پر مبنی تحریک شروع ہو چکی ہے، اور امید ہے کہ تحریک آزادی وقار کی طرف لوٹے گی، امت اسلامیہ کو عزت و سربلندی عطا کرے گی۔ دوسری طرف یہ بھی بات ڈھکی چھپی نہیں کہ جیسے جیسے اسلام دشمنی پھیلی ہے، لوگوں میں اس بات میں دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ کیسا مکتب ہے اور اس کے اصول کیا ہیں۔ جب فرانسیسی جریدے چارلی ہیبڈو نے انسانیت کے عظیم رہنما کو نشانہ بنایا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کی توہین کی، تو آپ کی منفرد عظیم شخصیت کو پہچاننے کا تجسس بڑھ گیا۔ بہت سے لوگوں نے اس یقین کو حاصل کر لیا کہ یہ صف بندی ایک ایسے نبی کے مقابلے میں کی جا رہی ہے جس نے روئے زمین پر سب سے کامیاب مذہبی تحریک کی بنیاد رکھی، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اور انسانیت کے لیے سب سے بڑی بھلائی اور برکات کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا مذہب متعارف کرایا جس نے معقول آزادی کو افراد کا ناقابل تنسیخ حق قرار دیا۔ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں مساوات، اخوت اور سچائی نے معاشرے میں عدم مساوات، اشرافیہ اور طبقاتی زندگی کی جگہ لے لی، اور آج ہم انسانی حقوق، مساوات، اخوت، انصاف اور جمہوریت جیسے بہت سے تصورات کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تاہم مغربی حکومتوں میں آزادی اظہار کا نعرہ اسلام کے مقدسات کی توہین کا ایک اور بہانہ ہے۔ جنوبی سویڈن کی پولیس کے ترجمان کیم ہول نے پہلے کہا تھا کہ ان کا جنوبی شہر لینڈ کرون میں دائیں بازو کی جماعتوں کے منصوبہ بند مظاہروں کو منسوخ کرنے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ رواداری کا دائرہ بڑا ہے اور سویڈش پولیس آزادی اظہار کے حق کو اہمیت دیتی ہے۔ یہ بیان اس وقت دیا گیا ہے جبکہ کوئی ایسا سیاسی نظام موجود نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے جو فرد کی آزادی کو مطلق یا غیر مشروط طور پر قبول کرے۔ آزادی اظہار اگرچہ ایک انسانی حق اور اعلیٰ اقدار شمار ہوتی ہے، لیکن ایک مطلق اقدار اور غیر مشروط حق نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آزادی اظہار کے حق کے بہانے لوگوں کو دوسرے کے وقار اور افراد اور معاشرے کی سلامتی پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے اور معاشرہ ذاتی اور فرقہ وارانہ دھڑوں میں تبدیل ہو جائے۔ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کا آرٹیکل 4 آزادی کی تعریف کرتا ہے۔ آزادی کسی بھی ایسے اقدام کی طاقت ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اور انسانی حقوق کے فرانسیسی اعلامیہ کے متن میں آزادی قانونی حدود کی پابند ہے۔ انسانی حقوق کے کنونشن کا آرٹیکل 13 نومبر 1969 میں اپنایا گیا، جس کا عنوان فکر اور اظہار کی آزادی ہے۔ آزادی اظہار کا تحفظ کرتے ہوئے اسے مطلق نہیں سمجھتا اور امن عامہ اور اخلاقیات پر حملے کی صورت میں اسے محدود کرتا ہے۔ اس طرح مغربی بین الاقوامی قانون میں آزادی اظہار اس حقیقت تک محدود ہے کہ آزادی اظہار کو افراد کے حقوق اور وقار اور عوامی اخلاقیات کے احترام سے متصادم نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ قوانین زیادہ تر مغربی ممالک میں لاگو نہیں ہوتے، اور مغرب میں اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے دوہرا معیار اور منافقانہ رویہ اس قدر آیا ہے کہ اس نے دنیا بھر کی مذہبی اور سیاسی شخصیات نے اس پر اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکہ میں ہم جنس پرستوں کا جھنڈا جلانے والوں کو قید کرنے، ہولوکاسٹ کے اہم آرٹ میڈیا کاموں کی تیاری اور اسے دیکھنے سے روکنے، ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرنے والے ٹی وی اینکروں اور صحافیوں کو نوکریوں سے نکالنے، اور شہید قاسم سلیمانی کی تصاویر شیئر کرنے والے صارفین کے اکاؤنٹس کو حذف کرنے جیسے اقدامات کے حوالے سے سخت قوانین سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ مغرب میں اظہار رائے کی آزادی صرف 1.5 ارب مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کے لیے جائز ہے۔ مشہور آئرش مصنف جارج برنارڈ شاہ جب امریکہ میں مجسمہ آزادی کو دیکھتا ہے تو اس ملک میں دفن آزادی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے، مجسمہ آزادی صرف امریکہ میں موجود ہے اور کہیں نہیں، کیونکہ لوگ صرف مرنے والوں کے مجسمے بناتے ہیں۔ سامن، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام دریچے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر۔ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم 5ویں ہجری قمری کے مشہور شاعر مسعود سعد سلمان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آج کے پروگرام سے بھی آپ استفادہ کریں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے بتایا، امیر سعید الدولہ ابو النجم مسعود سعد سلمان حمدانی 5ویں صدی کے دوسرے نصف اور 6ٹی صدی ہجری کے آغاز یعنی 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے ایک بزرگ شاعر تھے۔ مسعود سعد سلمان غزنویوں اور سلجوقیوں کے دور کے ایک نامور شاعر اور ہندوستان میں غزنوی حکومت کے بزرگ عمرا میں سے تھے۔ ان کے گھرانے کا تعلق ایران کے مغربی شہر ہمدان سے تھا۔ اپنے والد خواجہ سعد سلمان کے لاہور میں دیوانی کی خدمات انجام دینے کے سبب سن 425 سے 438 ہجری قمری مطابق 1033 سے 1046 عیسوی کے برسوں کے دوران شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ مسعود سعد سلمان کے والد اور ان کے اجداد اپنے دور کے افاضل اور دانشوروں میں شمار ہوتے تھے۔ مسعود سعد نے لاہور اور غزنین میں نامی گرامی اساتذہ سے اس دور کے رائج علوم حاصل کرنے کے علاوہ جنگی فنون، سواری اور تیر چلانے کا فن بھی سیکھا تھا۔ ادب سے ان کی آشنائی کے باعث شعر و شاعری میں ان کو دلچسپی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ قصیدہ گوئی میں اپنے دور کی ممتاز شخصیت بن گئے اور استاد کا مقام حاصل کیا۔ مسعود سعد نوجوانی میں ہی حصول علم کا دور گزارنے کے بعد جوانی کے آغاز سے ہی دربار میں داخل ہو گئے۔ مسعود سعد سلمان سلطان ابراہیم کے حکم سے بادشاہ کے بیٹے سیف الدین محمود کے ندیم قرار پائے۔ مسعود سعد سلمان کو سیف الدولہ محمود کے تئیں بہت مرتبہ و منزلت حاصل تھی۔ مسعود سعد سلمان تقریباً 40 سال کے تھے کہ جب ان کی عیش و عشرت کی زندگی کا آفتاب غروب ہونا شروع ہو گیا۔ جاسوسوں اور حاسدوں نے سلطان ابراہیم غزنوی سے شہزادہ سیف الدولہ کی برائی کی اور اس پر شاہ سلجوقی سے رابطے کا الزام لگا دیا۔ سلطان غزنوی کے قریبی افراد اور درباریوں کے حسد اور غلط بیانی اس بات کا باعث بنی کہ سیف الدولہ اور اس کے قریبی ساتھیوں من جملہ مسعود سعد سلمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے تمام املاک و جائیداد ضبط کر لی گئی۔ مسعود سعد سلمان نے اپنی عمر کا 10 سال کا عرصہ سلطان ابراہیم غزنوی کی بادشاہت کے دور میں قید خانے میں گزارا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ امیر مسعود سعد سلمان کو قیدی بنائے جانے کا سبب مسعود کے ہم عصر شاعر ابو الفرج رونی کی جانب سے مسعود کی برائی بیان کیا جانا تھا۔ البتہ یہ بات صحیح نہیں لگتی، کیونکہ مسعود سعد ہمیشہ خود کو استاد ابو الفرج رونی کا شاگرد کہتے تھے اور یہ دونوں افراد اپنے دور کے نامی گرامی شاعر شمار ہوتے تھے۔ موثق ذرائع کے مطابق مسعود سعد سلمان کی گرفتاری اور قیدی بنائے جانے کی وجہ سپہ سالار اور صاحب دیوان ہندوستان ابو الفرج منصور بن رستم کے مسعود سے حسد اور ان سے بدبین ہونا تھا۔ سلطان ابراہیم غزنوی نے حکم دیا کہ قلعہ دہک میں، کہ جو زابلستان کے قلعوں میں سے ایک تھا، مسعود سلمان کو قید کر دیا جائے۔ مسعود سعد کی عمر اس وقت 40 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ قلعہ دہک میں اگرچہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے دوری کے سبب بہت غمگین رہتے تھے، تاہم دہک کے بعد جن قید خانوں میں ان کو رکھا گیا ان میں وہ کسی حد تک آسودہ اور پرسکون تھے۔ علی خاص نام کا ایک شخص جو سلطان ابراہیم کے دربار میں مقربین میں سے تھا، استاد سخن مسعود سعد کا دوست تھا۔ یہ شخص یعنی علی خاص مسعود سعد کے آرام و آسائش کے وسائل فراہم کرتا تھا۔ مسعود سعد سلمان نے علی خاص کی ستائش میں، جو دربار غزنی میں اعلی رتبے کا حامل تھا، ایک قصیدہ پڑھا ہے۔ علی خاص جتنا زیادہ مسعود سعد کی رہائی کے لیے کوشاں تھے اور سلطان غزنوی کا دل نرم کرنے اور اس کو موہ لینے کے درپے تھے، حاسدین اور بدخواہ عناصر بھی اتنے ہی درپے آزار تھے، اور انہوں نے دربار غزنی میں اطلاع دی کہ مسعود سعد کو دہک میں آزادی حاصل ہے، اور یہی بات سلطان کے مزید غیظ و غضب کا باعث بنی اور اس نے حکم دیا کہ مسعود سعد کو دہک سے قلعہ سو منتقل کر دیا جائے۔ قلعہ سو وسیع و عریض ہندوستان سے باہر ایک پہاڑ کی بلندی پر واقع تھا۔ قلیسو میں استاد سخن کے لیے سخت قوانین وضع کیے گئے اور ان کو اسی میں قید کر دیا گیا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود علی خاص نے مسعود سعد سلمان کی رہائی کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا اور ان کی دیکھ بھال کرتے اور ان کو صبر و بردباری کی ترغیب دلاتے تھے۔ قلیسو میں ایک بوڑھا آدمی بھی قید تھا جس کا نام بہرامی تھا۔ وہ دنیا دیکھا ہوا اور آزاد منش انسان تھا۔ مسعود اس قید خانے میں بہت بے قرار رہتے تھے اور بے چینی کے ساتھ ہی اپنے اور اپنے اہل خانہ کے مستقبل کے تئیں تشویش میں مبتلا رہتے تھے۔ وہ اپنا مستقبل تاریک دیکھ رہے تھے۔ بوڑھا شخص بہرامی ان کو اپنی دلنشین باتوں اور داستانوں سے سکون قلب اور آرام فراہم کرتا تھا۔ بہرامی علم فلکیات میں بہت ماہر تھے اور انہوں نے اپنی زندگی فلکیات یا اختر شناسی میں گزاری تھی۔ مسعود سعد نے ان سے علم نجوم سیکھا تھا۔ اس دوران مسعود سعد نے جو اشعار کہے ہیں وہ ان کے رنج و غم اور بچوں اور بیوی سے دوری کے عکاس ہیں۔ وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں، کوئی بھی حق کا پاسدار نہیں، قید میں بھی تو غم گسار نہیں، اپنے پیروں میں بیڑیاں ہیں پڑی، زندگی کو ہی مجھ سے پیار نہیں۔ مسعود سعد کے اشعار سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دہک اور سو نام کے قید خانوں میں 7 سال کے رنج و آلام برداشت کرنے کے بعد ان کو نائے نامی قید خانے میں رکھا گیا اور وہاں بھی وہ 3 سال قید میں رہے۔ وہ کہتے ہیں، دہک اور سو کے 7 سال ستم، قلعے نائی کے 3 سال علم۔ مسعود سعد کے اس دور کے اشعار سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قلعے نائی میں انہوں نے بہت زیادہ رنج و غم برداشت کیے، اسی سبب سے انہوں نے نائی میں جو اشعار کہے ہیں وہ بہت جانسوز اور ولولہ انگیز ہیں۔ جن ایام میں مسعود قید خانے میں تھے ان کے دوست احباب اور آشنا افراد سلطان ابراہیم کے پاس جاتے تھے اور مسعود سعد کی معافی تلافی اور اسے بخشوانے کی کوشش کرتے تھے، اور آخرکار وہ امید الملک ابو القاسم خاص کی کوششوں سے قید خانے سے رہائی پا گئے۔ مسعود سعد قلعے نائی سے رہائی پانے کے بعد لاہور واپس لوٹ گئے اور اپنے وطن چلے گئے، اور جیسا کہ ان کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے وہ انتہائی شدت غم کے باعث بہت ناتواں اور غم زدہ رہتے تھے۔ سلطان ابراہیم کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مسعود غزنویوں کے تخت پر براجمان ہوا۔ مسعود غزنوی نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام ازد الدولہ شیرزاد تھا، ہندوستان پر حکومت کے لیے بھیجا اور ابو نصر پارسی کو اس کے مشیر کے طور پر اس کے ساتھ روانہ کیا۔ ابو نصر پارسی نے مسعود سعد سلمان کو اپنی سابقہ دوستی کی بنیاد پر چالندر کی حکومت سونپ دی، لیکن اس حکومت کی عمر مختصر تھی۔ ابو نصر پارسی پر الزام لگا کر ان کو تمام قریبی ساتھیوں کے ساتھ قید میں ڈال دیا گیا۔ امیر مسعود، کہ جو ابو نصر کے کارگزاروں میں شمار ہوتے تھے، قلعہ مرنج میں قید کر دیے گئے اور وہاں 8 سال تک مقید رہے۔ مسعود سعد سلمان کے اشعار پر نظر ڈالنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ ان کی زندگی کے ایام ان مصیبتوں پر ہی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی سبب سے انہوں نے اپنی نظموں میں وقفے وقفے سے آنے والی پریشانیوں کی پیش گوئی کی ہے۔ بعض تذکرہ نویسوں اور محققین کا خیال ہے کہ انہوں نے قید خانے سے رہائی پانے کے بعد دیوانی اور کچہری کے کام کاج سے ہاتھ کھینچ لیا اور تزکیہ نفس میں مشغول ہو گئے اور خدا کی عبادت کرنے لگے، لیکن ان کے باقی ماندہ آثار اور کتابوں میں، اور اسی طرح ان کے دور کی تاریخی کتابوں میں، ان کی رہائی کے بعد کی صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ان آثار و شواہد سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انہوں نے قید خانے سے رہائی کے بعد دیوانی کے عہدے یا کسی مقام و منصب کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن دربار سے بھی کنارہ کشی نہیں کی اور عمر کے آخری حصے تک دربار کے ثقافتی امور جیسے مسعود غزنوی کے عظیم کتب خانے کی لائبریرین شپ سے منسلک رہے۔ مسعود سعد سلمان سن 515 یا 516 ہجری مطابق 1121 یا 1122 عیسوی میں غزنی میں وفات پا گئے۔
Thank you.